الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ نے سورۃ الشعراء میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی چند دعائیں ذکر فرمائی ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے ولا تخزنی یوم یبعثون. اے اللہ مجھے اس دن رسوا مت کرنا جس دن لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے. اے اللہ مجھے حساب والے دن رسوا مت کرنا, قیامت کے دن رسوا مت کرنا. ولا تخزنی یوم یبعثون, جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور حساب کے لیے میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا اور ایک ایک کو حساب دینے کے لیے اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا, اے اللہ اس وقت اور اس دن مجھے رسوا مت کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اور یہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئے گا. مال بھی نفع نہیں پہنچا سکے گا اور اولاد بھی. مال دے کر کوئی اپنے آپ کو چھڑا لے ایسا نہیں ہو سکے گا. اولاد میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ ابو جی کی جگہ پہ مجھے سزا دے دو, یہ بھی نہیں ہو سکے گا. اولاد بہت زیادہ ہے, اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہے, ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہے, تو سب اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر اپنے زور سے جبر کر کے اللہ کی قید سے چھڑا لیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا. مال بھی کچھ کام نہیں آئے گا, اولاد بھی نہیں. وہاں نجات ایک ہی شخص پائے گا, الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ شخص نجات پا جائے گا اس دن میں جو قلب سلیم لے کر آئے گا, جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا, جس دل میں سلامتی ہی سلامتی ہے, شرارت بالکل نہیں. نہ کفر کی شرارت ہے, نہ شرک کی شرارت ہے, نہ نفاق کی شرارت ہے, نہ ناجائز شہوت کے غلبے کی شرارت ہے, نہ معصیت کی طرف میلان کی شرارت ہے. ایسا دل لے کر آئے جس میں شرارت نہیں, جس میں سلامتی ہی سلامتی, جس میں کفر کا ایک دھبا نہیں, شرک کا ایک دھبا نہیں, نفاق کا ایک دھبا نہیں, ناجائز شہوتوں کا ایک دھبا نہیں, معصیتوں کا ایک دھبا نہیں, وہ صاف ستھرا آئینے کی طرح چمکدار. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, ایسا دل لے کر آئے. ہو کا معنی اللہ, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو. تو یہ میرا دل جو ہے, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل جو ہے میدان ہو جائے. ایک بہت بڑا ہال ہے, اس کو آپ آم سے بھر دو, مینگوز سے بھر دو, مینگوز کا ویئر ہاؤس بنا دو, اور جدھر دیکھو مینگو ہی مینگو نظر آئے, آم ہی آم نظر آئے, تو آپ کہیں گے کہ یہ میدان آم ہے, میدان مینگو, یہاں یہ مینگو کا میدان ہے. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دل میرا ہو جائے میدان ہو, یعنی میرا دل جو ہے وہ ایک ویئر ہاؤس ہو جائے ہو کا, کہ میں میرے دل کے جس گوشے میں بھی دیکھوں تو وہاں سے اللہ کی صدا آ رہی ہو. دل میرا ہو جائے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, دل میں تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. دل میں بس تو ہی تو ہو, دل میں, اور دل میں چونکہ تو ہی تو اس لیے خیال میں, وسوسے میں, جہاں دیکھو بس تو ہی تو. دل میں اگر تو ہی تو, تو خیال میں تو ہی تو, وسوسے میں تو ہی تو, اور جب خیال اور وسوسے میں تو ہی تو, تو آدمی جب کسی کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے احمد کو, لیکن صورت اسے احمد کی نظر نہیں آتی, اسے اپنی محبوب کی صورت نظر آتی ہے. دیکھ رہا ہوتا ہے پہاڑ کی طرف لیکن اسے پہاڑ نظر نہیں آتا, اسے اپنا محبوب نظر آتا ہے. وہ ڈے ڈریم کرتا ہے ہر وقت محبوب کے تصور میں. تو دل میں اگر اللہ ہی اللہ ہے تو پھر خیال اور وسوسے میں بھی اللہ ہی اللہ, اور خیال اور وسوسے میں اللہ ہی اللہ تو جدھر دیکھے گا اسے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے, من احب شیئن اکثر ذکر ہو, جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو دل میں وہ تو دماغ اور خیال میں وہ, دماغ اور خیال میں وہ تو زبان پر بھی وہی آتا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی, خدا کی قسم سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی, سورج غروب ہوتا ہے اس وقت بھی, اور طلوع اور غروب کے درمیان بھی, اور غروب کے طلوع کے درمیان بھی میرے قلب میں اور میرے وسوسے میں اے اللہ تو ہی تو ہوتا ہے. ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي, اور جب جب بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میری زبان پر تیری ہی گفتگو ہوتی ہے. کیسی پر لطف زندگی ہوگی ایسے لوگوں کی جن کے دل میں اللہ, جن کے دماغ میں اللہ, جن کے خیالات میں اللہ, جن کے وساوس میں اللہ, جن کی گفتگو میں اللہ, جن کو اللہ کا ذکر کر کے بھی مزہ آئے اور اللہ کا ذکر سن کے بھی مزہ آئے. ولا هممت بشرب الماء من ظمأ الا رأيت خيالا منك في الكأس, جب جب بھی میں پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتا ہوں تو مجھے گلاس میں بھی تو ہی نظر آتا ہے. تو دل جو ہے وہ میدان ہو ہو جائے, عالم ہو ہو جائے, اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے, یعنی کوئی دل کا حصہ ایسا نہ رہے جس میں ناپاکی ہو, جس میں گناہ کی آلودگی ہو, گندگی ہو. یہ ہے قلب سلیم, سلامتی والا دل, صاف ستھرا دل, چمکدار دل, چمکدار دل. اللہ تعالی شانہ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنا دے. اسی کے قرآن یہ کہتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, نجات وہی شخص پائے گا جو قلب سلیم کو لے کر آئے گا. یہ نہیں کہ نجات وہ بھی پائے گا جو قلب سلیم, نجات وہی پائے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. اور قلب سلیم, سلامتی والا دل, صاف ستھرا دل کس کو کہتے ہیں؟ جو باطل عقائد سے صاف ستھرا ہو, اس میں کوئی عقیدہ برا نہ ہو, کفر شرک نفاق کچھ نہ ہو, باطل نظریات سے پاک ہو, صاف ستھرا ہو. اخلاق رذیلا سے پاک ہو, اخلاق رذیلا سے پاک. ناجائز شہوت کی طرف میلان سے پاک ہو, اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی کی طرف میلان سے پاک ہو, ان چیزوں سے پاک. اور اس کی برعکس جتنی چیزیں ہیں ان سے یہ آراستہ ہو, کفر سے پاک اور ایمان سے آراستہ. شرک سے پاک اور توحید سے آراستہ، نفاق سے پاک اور اخلاص و خلوص سے آراستہ، صدق و خلوص سے آراستہ. اخلاق رذیلا سے پاک، ڈیبیسنگ کوالٹیز سے پاک، اور پریز وردی کوالٹیز اخلاق حمیدہ سے آراستہ. کبر سے پاک، تواضع سے آراستہ. حرص سے پاک، قناعت سے آراستہ. بخل سے پاک، سخاوت سے آراستہ. ڈیبیسنگ کوالٹیز سے پاک، پریز وردی ڈیبیسنگ کوالٹیز سے پاک، ڈیبیسنگ کوالٹیز سے آراستہ. اور ناجائز شہوت کی طرف میلان سے پاک، اور صبر اور ریزسٹنس سے آراستہ. آنکھ نے چاہا کہ اس صورت کو دیکھ لوں تو دیکھ لیا، معلوم ہوا کہ قلب سلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ناجائز شہوت کی طرف میلان ہے. لیکن دل نے چاہا کہ ادھر دیکھوں اور کنٹرول کر لیا، ریزسٹ کر لیا، صبر کر لیا، الحمدللہ قلب سلیم ہے، قلب سلیم ہے. پھر اس کے درجات ہیں، قلب سلیم کے بھی گریڈز ہیں، لیکن الحمدللہ قلب سلیم ہے. فجر کے وقت دل نے چاہا کہ سویا رہوں، ناجائز شہوت، غلط وقت پر سونے کی چاہت، لیکن ریزسٹ کیا اس شہوت کو اور کھڑا ہو گیا اور فجر کی نماز پڑھ لی، الحمدللہ قلب سلیم ہے. اور اللہ کی نافرمانی سے پاک اور اللہ کی فرما برداری سے آراستہ، اسے کہتے ہیں قلب سلیم. سلامتی والا دل، جو سلامتی والا دل لے کر کے آئے گا وہ کامیاب. جو بھی سلامتی والا دل لے کر کے آئے گا وہ کامیاب. اور یہ جو قلب سلیم ہے اس کے اور بھی نام ہیں، قلب سلیم، سلامتی والا دل، صاف ستھرا دل. جب صاف ستھرا ہوگا، سلامتی والا ہوگا، تو یہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والا ہوگا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. تو جو قلب سلیم ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، صاف ستھرا. ایک شخص ہے، اس نے سفید کرتا پہنا ہوا ہے، سفید جبا پہنا ہوا ہے، لیکن گندا ہے، گندا ہے. تو اب اسے کیچڑ میں چلنے کے لیے کہو تو یہ بغیر ڈر کے چلے گا. یہاں ڈر سے مراد وہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے شیر سے ڈرتے ہیں، جیسے سانپ سے ڈرتے ہیں، نہ. یہاں ڈرنے کا مطلب کیا، جیسے یہ کرتا، کرتا سفید ہے، بالکل نیا پہنا ہوا ہے، عید کا دن ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور کیچڑ سے چلتے ہیں، تو آپ کہیں گے بی بی سے گھر جا کر کہ بہت ڈرتے ڈرتے مسجد جانا پڑا. کیا مطلب اس کا، ڈرتے ڈرتے گیا کہ کہیں کوئی کیچڑ کا دھبا میرے جبے پہ نہ آ جائے. تو جس کا قلب قلب سلیم ہے، صاف ستھرا، تو وہ زندگی ڈرتے ڈرتے گزارے گا کہ میرا یہ صاف دل کہیں گندا نہ ہو جائے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اللہ کی یاد ہر وقت رہتی ہے، تو جب اللہ کی یاد جب بھی رہے گی تو دل ڈرے گا کہ کہیں میں غلط کام نہ کر لوں. ایک عارف نے ایک بہت عجیب بات کہی ہے، فارسی اشعار ہیں لیکن اس کا مضمون میں نقل کروں، اشعار تو مجھے یاد نہیں اس لیے کہ فارسی سے مجھے اتنی مناسبت بھی نہیں. دل پہ محنت کرو، اور دل پہ محنت کر کے دل کو صاف ستھرا کر لو، سلامتی والا بنا لو، صاف ستھرا کر دو، چمکدار بنا دو، دل کو آئینہ بنا دو. دل کو آئینہ بنا لو، اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کرو. اس کے لیے دل کو جتنی تکلیف پہنچانی پڑے، پہنچاؤ تکلیف لیکن دل کو صاف کر لو. فلم دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے, اب جب فلم دیکھنے کا اندر سے تقاضا اٹھے گا تو اس کو دبانا کہ نہ میں نہیں دیکھوں گا, میں نہیں دیکھوں گا, میں نہیں دیکھوں گا, اس سے دل کو کتنی تکلیف ہوگی. برداشت کر لو اس کو. ناجائز لذتوں سے بچنے کے لیے, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جتنی آپ دل پر قربانی کرو گے اتنا ہی آپ کا دل زیادہ چمکے گا. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. خدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آئینہ بنتا ہے دل. کب آئینہ بنتا ہے؟ جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے. لاکھ اس لیزر کو اگر چمکانا ہو, میل سے صاف ستھرا بنانا ہو تو پالش کرنی پڑے گی, رگڑنا پڑے گا. لکڑی کو اگر چمکانا ہو رگڑنا پڑے گا. پہلے سینڈ پیپر سے رگڑتے ہیں, اس کے اوپر پھر وارنش لگاتے ہیں, اور وارنش لگانے کے بعد بھی تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد وہ اسپرے ڈال کر کے اسے صاف کرتے ہیں. رگڑے بغیر, پالش کیے بغیر, دبا کر ہاتھ پوچھا پھیرے بغیر کوئی چیز چمکتی نہیں ہے. تو دل سب سے قیمتی چیز, اور اس پر جو گندگی آتی ہے اسی گندگی دنیا میں ہے ہی نہیں, گناہ کی گندگی. تو جب دل کو اس گناہ کی گندگی سے صاف کرنا ہو تو اسے بھی تو رگڑنا پڑے گا. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, یعنی دل جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے تب جا کر کے دل بنتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل آپ دل کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اسے دل سمجھتے ہیں؟ نہ, وہ تو گوشت کا لوتھڑا, اس سے تو پورا آپ کے جسم کا نظام چلتا ہے. روحانیت کا نظام چلتا ہے ایک اور دل سے جو اسی دل کے اندر ہوتا ہے بطور لطیفے کے. آنکھ, ایک تو ہے آنکھ, آنکھ یہ جسمانی آنکھ, چھوٹی سی ماربل آنکھ نظر آتی ہے سب کو, اور ایک اصل آنکھ ہے اس میں جو روشنی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ آنکھ جو ہے, آنکھ وہ اس روشنی کی جگہ ہے. اگر روشنی نہیں ہے تو اس آنکھ کی کوئی قدر و قیمت نہیں. دماغ, 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 دماغ بھیجے کو نہیں کہتے, بھیجا ہے, بھیجا ہے, برین ہے لیکن عقل نہیں ہے. بھیجا تو ہے, ڈاکٹر اوپر نیچے سب چیک کرتا ہے کہ بھائی اس میں تو کوئی فالٹ مجھے نظر نہیں آتا لیکن پتہ نہیں یہ مجنو کیوں ہے. بھیجا ہے لیکن عقل نہیں ہے. عقل نہ ہو تو وہ بھیجا کسی کام کا نہیں. تو یہ دل جو ہے, دل اس کے اندر روحانی اعتبار سے ایک اور دل ہے. گناہوں کی وجہ سے وہ گندا ہو جاتا ہے تو یہ دل پھر کسی کام کا نہیں, اور گناہوں سے وہ دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ کام کا ہو جاتا ہے. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل اس کے لیے محنت چاہیے, محنت چاہیے. ہم اگر یہ سوچتے رہیں کہ بیعت ہو گئے تو اب دل دل بن جائے گا, تھوڑا بہت ذکر کر لیتے ہیں تو دل دل بن جائے گا, آج کیا کل نہیں کیا, ایک ہفتہ کیا دو دن نہیں کیا, دو دن کیا تین دن نہیں کیا, ذکر کیا تو تلاوت چھوڑ دی, تلاوت کی تو ذکر چھوٹ گیا, شیخ کی صحبت کا اہتمام ہے تو ذکر نہیں, ذکر ہے تو شیخ کی صحبت کا اہتمام نہیں, شیخ کی صحبت میں جا رہے ہیں تو دوسروں کی ملاقات کی نیت سے, شہر میں گھومنے کی نیت سے جا رہے ہیں, مجلس ہی کی نیت سے لیکن بیان سننے کی نیت سے جا رہے ہیں, مگر خود بڑا بن کر جا رہے ہیں. اپنی عظمت نہیں ٹوٹتی, اپنی عظمت نہیں, اپنے کو کامل سمجھ کر, اپنے کو محتاج سمجھ کر نہیں. کم مائگی کا استحضار ہو کہ میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہ امیر ہے، مجھے وہاں سے لینا ہے. یہ بڑے بڑے اکابر جن سے لاکھوں کو فیض پہنچا، ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، وہ زندگی بھر مسکین رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسکین سمجھتے رہتے ہیں، ہوتے تو بڑے امیر ہیں، مسکین سمجھتے رہتے ہیں. وہ بھی یہ نیت کر کے آتے ہیں کہ چلو اصلاح اور تزکیہ کے بہانے بہت لوگ آئیں گے، ان میں طالبین محبت الہیہ بھی تو آئیں گے، مخلصین بھی تو آئیں گے، ان کی برکت سے مجھے بھی کچھ مل جائے گا، ان کی صحبت سے مجھے بھی کچھ مل جائے گا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں سب سے اول قدم اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، اپنے آپ کو مٹا دے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں. جتنا تعلق بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالی شانہ سے، اتنی ہی اپنی کم مائگی کا استحضار، اپنے کچھ نہ ہونے کا استحضار بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اپنے کچھ ہونے کا احساس بڑھتا جائے تو سمجھو کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، اس کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، کوئی خرابی ہے کسی جگہ پر. آئینہ بنتا ہے لاکھ، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ، جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. محنت اس پر، اس پر جب محنت ہوتی ہے، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، محنت کرو، یہ دل صاف ہو جائے، دل چمکدار ہو جائے، دل میں کفر کا، نفاق کا، شرک کا، معصیت کا، رذیلے کا ایک دھبا نہ ہو، صاف ستھرا. آنکھیں جب دھندلی ہو جاتی ہے تو کلیئر نظر نہیں آتا، آئینہ اس کے اوپر غبار پڑ جاتا ہے اور دھندلا ہو جاتا ہے تو اس میں شکل نظر نہیں آتی. تو ہمارا دل کا آئینہ جب دھندلا پڑ جاتا ہے، اس پر لایانی کا غبار، لایانی کا غبار اور معاصی، لایانی کا غبار اور معاصی کا میل، لایانی کا غبار اور معاصی کا میل جب آ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نظر نہیں آتے، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی. جتنا زیادہ رگڑیں گے اس کو اتنا زیادہ صاف ہوگا، معصیت کا میل اترے گا، معصیت کا میل اترے گا، معصیت کا غبار اترے گا، اب یہ دل صاف ستھرا ہو گیا، چمکدار، چمکدار. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تجلیات اس پہ اتر رہی ہے، یہ مرکز تجلیات الہیہ ہو گیا، اس پر اللہ تعالی شانہ کی تجلیات اب اتر رہی ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ انسان افضل ہے اس کے ڈھانچے کی وجہ سے نہیں، انسان اس کے ڈھانچے کی وجہ سے افضل نہیں ہے، انسان اس لیے افضل ہے کہ اس کے جسم میں ایک دل ہے جو دل عرش الہی بن گیا ہے. عرش الہی، عرش الہی کی وجہ سے کہ عرش الہی پر بھی اللہ کی تجلیات اترتی ہے، تو کہا کہ اس دل کے اوپر اللہ کی تجلیات اترتی ہے. اگر کسی انسان کا دل عرش الہی بن جائے تو وہ افضل، فرشتوں سے افضل، اور اگر انسان کا دل عرش الہی نہ بن سکے تو اولئک کل انعام بلہم اضل، وہ جانوروں سے بدتر. فیصلہ پورا یہ دل کرتا ہے، جانوروں سے بدتر ہے یا فرشتوں سے بہتر، فیصلہ یہ دل کرتا ہے. کتنا اہم ہو گیا اس دل پر محنت کرنا میرے بھائیو، اس دل پہ محنت کرو. تو یہ دل جب صاف ستھرا ہو جائے گا تو دل میں اللہ کی تجلیات ہیں، اس سے انسان کو اللہ نظر آئے گا. پھر ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. مقام مشاہدہ اسے نصیب ہوگا، اسے ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں، ایسا محسوس ہوگا اسے. تو دل جب صاف ستھرا ہو جائے تو اس میں اللہ نظر آنے لگے گا. تو عارف کہتے ہیں فارسی اشعار میں کہ تو اپنے دل پر محنت کر تاکہ تیرے دل میں اللہ اتر جائے جیسے آئینے میں تو اتر جاتا ہے. غور سے سنو، تو اپنے دل پر محنت کر تاکہ اللہ تیرے دل کے آئینے میں اتر جائے جیسے تو آئینے میں اتر جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تو آئینے میں اترتا ہے تو آئینہ تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو جب اللہ تیرے دل میں اتر جائے گا تو تیرا دل اللہ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور جو دل اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر وہ دل غلطی نہیں کر سکتا، پھر وہ غلط رستے پہ نہیں جا سکتا، پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے کفر سے بھی، شرک سے بھی، نفاق سے بھی، ناجائز شہوتوں سے بھی، گناہوں سے بھی، وساوس سے بھی، وہ دل محفوظ. میں اگر چاہتا ہوں کہ میری صورت آئینے میں اترے تو مجھے آئینے کو ہاتھ میں لینا پڑے گا، میری سیرت اس میں ہوگی، آئینہ میرے ہاتھ میں ہوگا. تو میری صورت آئینے میں، آئینہ میرے ہاتھ میں. اگر اللہ کی صورت ہمارے دل میں اتر گئی تو پھر ہمارا دل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالی شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، واجبات کا بھی اہتمام کرتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بھی بچتا ہے، اور پھر اس سے آگے سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، مکروہات تنزیہیہ سے بچنے کا اہتمام، مجاہدہ 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 دل پر رگڑے 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 ایسا صاف کر لیتا ہے کہ حتی احبہ، وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے. فاذا احببتہ، جب وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے تو میں اسے محبوب ہو جاتا ہوں، میں دل میں اتر جاتا ہوں، جب دل میں اتر جاتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ بصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ میرے ہاتھ میں رہتا ہے، میں اس کی نگرانی کرتا ہوں کہ غلط دیکھے نہیں، غلط بولے نہیں، غلط سنے نہیں، غلط چیز کی طرف قدم نہ اٹھائے، غلط چیز کو پکڑے نہیں. اور اب مقام اس کا کتنا اونچا ہو جاتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وَلَئِن اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اے اللہ فنا چیز سے مجھے بچا لے تو میں ضرور بچا لیتا ہوں. قلب سلیم، قلب سلیم میرے بھائی، سلامتی والا دل، صاف ستھرا دل، عقیدے بالکل ٹھیک، نظریات بالکل ٹھیک، ناجائز شہوت اور معاصی سے بالکل محفوظ، سلامتی والا دل. سلامتی والا دل ہوگا تو یہ دل خوف زدہ رہے گا. کس بات سے خوف زدہ رہے گا؟ کہ صاف ستھرا دل ہے، کہیں گندا نہ ہو جائے. یہ ڈرنا جو ہے وہ شیر سے ڈرنے کی طرح نہیں، دشمن سے ڈرنے کی طرح نہیں. یہ سنتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یار بہت ڈرا رہے ہیں اللہ سے. اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرا کپڑا ہے، میں ایسا ہی رکھنا چاہتا ہوں کہیں خراب نہ ہو جائے. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرا آئینہ میرے دل کا، جس میں اللہ کی تجلیات اتر رہی ہے، کہیں گندا ہو جائے گا تو اللہ کی تجلیات رک جائے گی، یہ ڈر. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ یاد آئے گا. اور چونکہ دل صاف ستھرا ہے اور تجلیات کا مرکز ہے تو ہر وقت اللہ یاد آتا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب جب بھی اللہ یاد آئے گا تو دل ڈرے گا کہ کہیں یہ گندا نہ ہو جائے، کہیں گندا نہ ہو جائے. اور جب یہ حالت ہے تو یہ جانتا ہے دل کہ اللہ کی نافرمانی سے یہ دل گندا ہوتا ہے، تو یہ دل قلب خاشع ہوگا. خاشع، خاشع کا معنی جھکنے والا دل. یہ ہر وقت اب اللہ کی حکم کے سامنے جھکتا رہے گا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، خاشع. اب دل صاف ستھرا ہو گیا ہے، صاف ستھرا ہو گیا ہے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ دوبارہ گندا نہ ہو جائے, اور اس ڈر کی وجہ سے ہر وقت فرما بردار رہتا ہے. تو ایسے دل میں پھر کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی, یہ اب قلب مطمئن نہ ہو گیا. قلب مطمئن, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. تو اللہ کی یاد کا کیا مطلب, دل صاف ستھرا ہو گیا ہے اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے, اس لیے کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز دل بن گیا ہے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہر وقت اب دل صاف ستھرا ہو گیا, ہر وقت اللہ کی یاد رہتی ہے, اور اللہ کی یاد ہر وقت رہتی ہے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ گندا نہ ہو جائے. گندا نہ ہو جائے اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. تو جو اللہ کو یاد اس طرح کرتا ہے کہ نا فرمانی کے قریب بھی نہ جا سکے, ایسے شخص کو اللہ تعالی شانہ دل کا سکون عطا فرماتے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. خدا کو یاد کرنے کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ زبان سے یاد کرے اللہ اللہ اللہ, اس سے بھی بہت تسلی ملتی ہے, اس سے بھی تسلی ملتی ہے, اس سے بھی سکون ملتا ہے, اس کا بھی اثر دل پر پڑتا ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ اللہ کہے اور دل دماغ بھی حاضر ہو. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے دل دماغ میں اللہ رہتا ہے, قلب میں بھی اللہ, دل دماغ میں بھی اللہ, اور اللہ کی بالکل نافرمانی ہی نہ کرے. ایسا دل غم پروف ہو جاتا ہے, ایسا دل غم پروف ہو جاتا ہے, اس میں غم داخل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی شانہ ایسا دل ہمیں نصیب کر دے, ایسا دل ہمیں نصیب کر دے, غم پروف, ایسا غم پروف کہ مصائب میں گھرا ہوا ہوگا. جیسے واٹر پروف گھڑی کو پانی میں ڈال دو اور پھر نکالو تو چاروں طرف پانی ہے. ایک ڈول میں پانی بھر کر واٹر پروف گھڑی کو اندر ڈال دو اور 1 گھنٹے کے بعد نکالو تو یہ چاروں طرف پانی کے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی جب نکالا تو پتا چلا کہ ایک قطرہ بھی اندر نہیں گیا ہے. تو اسی طرح اللہ والے کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ چاروں طرف سے غم کے ماحول میں ہے, غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, مال لٹ گیا, دکان بند ہو گئی, بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, خود بیمار ہو گیا, بیوی کینسر میں ہے, اتنے سارے غموں میں. اور ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں بیچارہ یہ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا, لیکن یہ غموں کے پانی میں ہے, لیکن دل اس کا چونکہ غم پروف ہے اس لیے غم کا ایک قطرہ بھی اندر جاتا نہیں ہے. اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, موت کے وقت بھی, قبر میں بھی, قیامت کے دن بھی خوف اور غم اس لیے کہ غم پروف ہو گیا, اللہ نے غم پروف بنایا. قلب سلیم جب ہو جائے میرے بھائی, سلامتی والا دل, اللہ سے ڈرنے والا دل, اللہ کے سامنے جھکنے والا دل, مطمئن دل, سکون والا دل, یہ سارے نام ہے قلب سلیم کے. اور قرآن کی اصطلاح میں ایک اور بھی اس کے شرح صدر, وہ دل جس کا شرح ہو گیا ہے, وہ دل جس کو اللہ نے وسیع کر دیا ہے, وسیع تنگ نہیں ہے اب, وسیع ہے, تنگ نہیں ہے. دل کھول کر خرچ کرتا ہے, کہتے ہیں نا کہ دل کھول کر, اور بہت تنگی سے خرچ کیا. دیے تو صرف 25 پاؤنڈ چندے میں, لیکن بہت مشکل لگا, اور اس نے دیے 25,000, لیکن کچھ اثر نہیں ہوا. دیکھو ایک کا دل وسیع ہے, دوسرے کا تنگ. تو جب قلب سلیم ہوتا ہے تو شرح صدر ہو جاتا ہے, یعنی دل بہت وسیع ہو جاتا ہے. کیا مطلب اس کا, کہ مشکل سے مشکل حکم کو پورا کرتے وقت دل میں تنگی محسوس نہیں ہوتی کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے یار یہ کام, کیسے میں 20 رکعت تراویح پڑھوں گا, بہت ایزی لگتا ہے. 20 رکعت پڑھنے کے بعد دل یہ کرتا ہے کہ اور بھی 20 ہوتی تو مزہ آ جاتا, دل کھل جاتا ہے. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے صراط مستقیم پر ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے دل کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، تو بہت ایزی آسانی سے اسلام قبول کر لیتے، جیسے ابو بکر نے بہت آسانی سے قبول کر لیا، دل اللہ نے کھول دیا، مشکل نہیں لگتا کہ باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ کے ایک نئے مذہب، نہیں بہت آسان، بیوی کیا کہے گی، ماں باپ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، بہت ایزی، کوئی خیال نہیں آتا. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ تعالیٰ جسے صراط مستقیم پر ڈالنا نہیں چاہتے اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. اب جب بھی وہ اسلام قبول کرنے کا سوچتا ہے ادھر سے کوئی ہرڈل آ جاتا ہے، ادھر سے کوئی بات آ جاتی ہے، وہ اسلام کو اندر داخل ہونے ہی نہیں دیتا. شرح صدر کا معنی یہ ہے، شرح صدر کہ دل ایسا کھل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم بھی آئے اس حکم کو خوشی خوشی بجا لاتا ہے، اس حکم کو خوشی خوشی بجا لاتا ہے. اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی عقیدہ آتا ہے، عقل قبول کرے نہ کرے دل اس کا فوراً قبول کر لیتا ہے. اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو دل میں اتر جائے عقل میں بھی اترے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے اسے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. اللہ کی بات عقل میں آئے کہ نہ آئے، دل میں اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے. اکبر الہ آبادی نے اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا. تو دیکھو اللہ بھی دل میں آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ ہر جگہ پہلے سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اگر کوئی عقل سے سوچنے جاوے تو وہ چکر کھا جائے گا، لیکن دل میں آتا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. اسی لیے کہا کہ خدا کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنے کی، غور و فکر اللہ کو تو یاد کرنے کا، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں، اللہ کے بارے میں بہت سوچنے کا نہیں، اللہ کو تو یاد کرنے کا محبت سے. غور و فکر کس میں کرنے کا؟ اللہ کی کائنات میں. چاند میں غور و فکر کرو، اور چاند میں غور و فکر کر کے پھر چاند کے بنانے والے کا ذکر کرو. آسمانوں میں غور و فکر کرو، درختوں میں غور و فکر کرو، سمندر میں غور و فکر کرو، اللہ کی کائنات میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر کے نتیجے میں جب اس کائنات کو بنانے والے کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس معرفت کے نتیجے میں پھر اسے یاد کرو. اکبر الہ آبادی کا دوسرا بھی بڑے پتے کا شعر ہے، خدا کے باب میں غور کیا ہے، خدا کے باب میں غور کیا ہے، خدا خدا ہے اور کیا ہے، خدا کے باب میں غور کیا ہے، خدا خدا ہے اور کیا ہے، ختم کر دو بات. تو دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا، دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا. عجیب بات کہ دل میں تو اتر جاتا ہے اور عقل میں نہیں آتا. کہ بس میں سمجھ گیا یہی ہے تیری علامت کہ تو ہے، سمجھ گیا میں کہ یہ عجیب و غریب چیز کہ عقل میں نہ آوے مگر دل میں آ جائے، یہ عجیب ایسی چیز تو کوئی نہیں ہے. تو دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا، بس میں سمجھ گیا یہی ہے تیری پہچان. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. شرح صدر، جو عقیدہ آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا ابو جہل وغیرہ نے کہ ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک رات میں، ایک سیکنڈ میں، سپلٹ آف دا سیکنڈ میں نہیں، ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے دوبارہ مکہ مکرمہ سفر کر کے آ گیا، ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. دیکھو دل تنگ ہو گیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، دل نے قبول نہیں کیا. لیکن دین کے معاملے میں ابو بکر کا دل بہت وسیع تھا، شرح صدر ہو چکا تھا، کہا کہ نا ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کون کہتا ہے، یہ کہتا کون ہے؟ کہا تیرا دوست محمد کہتا ہے. بہت خوشی سے کہا گیا اب اس مرتبہ ابو بکر الگ ہو جائے گا، اس لیے کہ انکار کر چکا ہے. کہا تیرا دوست محمد کہتا ہے، کہتے اگر محمد کہتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. شرح صدر، ابھی تھوڑی دیر پہلے جس چیز کو ناممکن سمجھ رہے تھے جب محمد کا نام آیا تو دل وسیع ہو گیا, کہا کہ پھر ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کو مانتا ہوں, ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے مکہ مکرمہ, اس سے بھی بڑی بات کو پہلے مان چکا ہوں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے, یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. یہ بھی عقل میں نہیں آتی کہ آسمان, فرشتہ, کس نے دیکھا اس فرشتے کو, کہاں سے آتا ہے وہ فرشتہ. کہ میں تو اس سے بڑی بات کو مان چکا ہوں. شرح صدر, یہ شرح صدر میرے بھائیو اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر عاجزی کرتا ہے, رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, میرے سینے کو کھول دے, وسیع کر دے, میرے سینے کو کھول دے تاکہ تیری طرف سے جو بھی بات آئے قبول ہو جائے, تیری طرف سے جو بھی علوم و معارف آئے اس اتنی وسعت ہو کہ اسے میں سمجھ سکوں, تیرے ہر حکم کو بشاشت کے ساتھ خوشی کے ساتھ میں پورا کر سکوں. رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا شرح صدر فرما دے. آپ بھی یہ دعا کیا کیجیے, اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے, میرے دل کو کشادہ کر دے, میرا شرح صدر فرما دے. اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی سردار تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے بغیر مانگے شرح صدر فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم نشرح لک صدرک, وہاں موسیٰ تو مانگ رہے ہیں اور اپنے نبی سے پیار سے کہا اللہ نے کہ یہ میرے محبوب, علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا ہے؟ بغیر مانگے ہم نے یہ دولت تم کو دے رکھی. اور پھر مقام امتنان میں احسان کے جگہ پر کہ دیکھو ہماری تم سے کتنی محبت ہے کہ ہم نے تمہیں یہ دولت دی ہے, تو کتنی بڑی دولت ہوگی یہ شرح صدر. تو ایک قلب سلیم جب ہو جاتا ہے تو شرح صدر ہو جاتا ہے, اور شرح صدر ہو جاتا ہے تو قلب سلیم ہو جاتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے, اس کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے کھول دیا ہے, اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی پر ہے. شرح صدر ہو گیا تو دل اب روشنی سے منور ہو گیا, اب یہ چمک رہا ہے, اب کان جو ہے غلط سن نہیں سکتا, آنکھ غلط دیکھ نہیں سکتی, زبان غلط بول نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ تو اللہ کی ہتھیلی میں ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, آگے محذوف ہے آیت کا آدھا حصہ اور اس پر قرینہ ہے فویل للقاسیت قلوبہم, کیا وہ شخص جس کے سینے کو ہم نے کھول دیا ہے, جس کے سینے کو ہم نے قلب سلیم سے آراستہ کیا ہے, سلامتی والا دل جسے ہم نے دیا ہے اور جس کے نتیجے میں اسے اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے روشنی ملی ہے, وہ اور وہ جس کا دل قلب سلیم نہیں بلکہ سخت دل ہے, گندا دل ہے, صاف ستھرا نہیں, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے. قلب سلیم والا اور وہ جس کا قلب قلب سلیم نہیں بلکہ یا تو قلب مریض ہے یا قلب مردہ. اگر کفر کی گندگی ہے, شرک کی گندگی ہے, نفاق کی گندگی ہے تو مردہ دل, اور کفر شرک اور نفاق کی گندگی سے تو پاک ہے لیکن گناہوں کی گندگی ہے تو یہ بیمار دل. دل کبھی بیمار ہو جاتا ہے, کبھی مردہ ہو جاتا ہے, بیمار کبھی مردہ, اور بیماری بھی جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر بے ہوش ہو جاتا ہے وہ بیمار. تو مردہ تو نہیں ہوتا لیکن بے ہوش ہوتا ہے. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بیدار کر دے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی شانہ ہمارے دلوں کو بیدار کر دے. بیدار کر دے اللہ تعالیٰ شاہ رخ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تقریروں کو سنتے ہیں، آپ کے مواعظ کو سنتے ہیں، دینی بات جو آپ کرتے ہیں اسے سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں. تو آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جگا دے. تو حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، تم میری مجلس میں آتے ہو، میں واضح و نصیحت کرتا ہوں تو تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ نا اثر نہیں ہوتا، تو کیا پھر تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں ہے؟ تمہارے دل تو مر چکے ہیں، تمہارے دل تو مر چکے ہیں. کہا حضرت کیا مطلب؟ تو کہا سوئے ہوئے آدمی کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور میں میری واضح و نصیحت سے تمہارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہوں پھر بھی تمہارے دلوں کو اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں ہے بلکہ تمہارے دل مردہ ہے، یا یوں سمجھو کہ تمہارے دل بے ہوش ہے، کہ جھنجھوڑنے سے بھی ہوش میں نہیں آتے. ان ساری چیزوں سے جو دل پاک ہے وہ قلب سلیم، اور اگر کفر شرک نفاق سے پاک نہیں تو مردہ. کفر شرک نفاق سے تو پاک ہے لیکن گناہوں سے پاک نہیں، اخلاق رذیلہ سے پاک نہیں، ناجائز شہوتوں کی رغبت سے پاک نہیں، تو یہ بیمار دل، بیمار دل. ہمیں اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دل الحمدللہ مردہ نہیں ہے، ہمارے اپنے علم کے مطابق الحمدللہ کفر سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، اور نفاق اور ہپوکرسی سے پاک ہے، لیکن بیمار ضرور ہے، بیمار ضرور ہے، اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ناجائز شہوتوں کی طرف ہمارا میلان ہوتا ہے، اندر حسد ہے، اندر کینہ ہے، اندر بغض ہے، اندر ناجائز چیزوں کی محبت ہے، بیمار ضرور ہے. تو جو دل سلامتی والا نہیں، جو دل ہیلتھی نہیں، جو دل مطمئن نہیں، اطمینان والا نہیں، سکون والا نہیں، خوف والا نہیں، جھکنے والا نہیں، وہ دل بیمار. اور بیمار دل، بیمار دل کو قرآن نے مختلف نام دیے ہیں، سخت دل، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، سخت دل، زنگ آلود دل، وہ دل جس کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اندھا دل، لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اندھا. نہ سمجھنے والا دل، لہم قلوب لا یفقہون بیا، سمجھ نہیں سکتا. جیسے ایک شخص کسی کے عشق میں اندھا ہو جاوے، پوری فیملی اسے سمجھائے کہ یہ لڑکی تیرے لیے مناسب نہیں ہے، اور پوری فیملی میں صرف خاندان کے بزرگ نہیں، اس کے جو بیسٹ میٹس ہیں وہ بھی سمجھاتے ہیں کہ یار تو کہاں شادی کر رہا ہے، تو کس چکر میں پڑ گیا. لیکن وہ دل جو ہے وہ نہ سمجھنے والا دل ہو گیا، اب اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا، پوری دنیا کو اس کی ہلاکت نظر آتی ہے، اسے اپنی ہلاکت نظر نہیں آتی، دل کی یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے. اور وہ خود کو اتنا ہوشیار سمجھتا ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ نانا یار بہت اچھی لڑکی مل گئی ہے اور یہ سب میرے دشمن ہیں. تو جب نہ سمجھنے والا دل ہو جاتا ہے تو جس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے وہ نبی کو بھی دشمن بنا لیتا ہے کہ میرا دشمن ہے. اب دل سخت ہو گیا، جب بارش نہیں برستی تو زمین کو کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتی ہے، اور بارش برسے ہی نہیں پانچ سال دس سال تو پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے. سخت، سخت بھی ہو گیا، اس کے اوپر زنگ بھی چڑھ گیا، زنگ رسٹ، یہ لوہے کو بھی مٹی بنا دیتا ہے زنگ، زنگ بھی چڑھ گیا اس پر. اب زنگ بھی چڑھ گیا تو اس کا اثر تو ہونے والا تھا، اب دل اندھا بھی ہو گیا، اب دل جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں رہا ہے. تو دل کو اب صحیح سمجھ نہیں ہے، الٹی سمجھ، اب دل دیکھ نہیں سکتا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ ٹیڑھا چلنے والا دل ہو گیا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. اب ادھر جانے کے بجائے ادھر جائے گا, ادھر جانے کے بجائے ادھر جائے گا, اسے کا اندھا ہے, سمجھ نہیں اس کو. اب نماز پڑھنے کے لیے کہو تو نماز نہ پڑھنے میں وہ زیادہ فائدہ دیکھتا ہے کہ نہیں نہیں یار کیا نماز نماز نماز, دنیا کے بھی دھندے ہیں کہ نہیں, اور کہہ دیں کہ یہ نماز نماز کرتے ہیں اسی لیے تو پیچھے رہ گئے دوسری قوموں سے, یہ زکات زکات کہتے ہیں اسی لیے تو دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے, یہ مولوی لوگ اور یہ مولویوں کے پیچھے چلنے والے دینی ذہن کے لوگ, سود حرام سود حرام سود حرام, اسی لیے تو دوسری قومیں ہم سے آگے چلی گئی, انہوں نے سود کو حرام کیا, ہم بزنسز کھول نہیں سکتے, فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے دوسری قومیں ہم سے آگے چلی گئی, ہم پیچھے رہ گئے. دیکھو ٹیڑھا سوچتے ہیں, اندھے ہیں اس لیے صحیح راستے پر نہیں چل سکتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دل جو ہے, دل جو سلیم نہیں, جو اندھا دل ہے, جو نہ سمجھنے والا دل ہے, جو زنگ آلود دل ہے, جو گنہگار دل ہے, وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, گنہگار دل. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں گنہگار دل کا مطلب یہ کہ وہ دل مسخ ہو جاتا ہے, اور مسخ ہونے کا کیا مطلب کہ انسانی شکل ہے وہ گدھے کی ہو جاوے, تو دل اندر جو ہے وہ صحیح کے بجائے غلط ہو جاوے الٹا, تو وہ خود ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری سوچ بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں. ایک تو وہ دل ہے نا کہ کرتا کچھ ہے مگر دل کہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دل ابھی محفوظ ہے, اتنا بیمار نہیں ہوا. لیکن جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو الٹا کرتا ہے اور نظر صحیح آتا ہے, اور صحیح کرنے والے الٹے نظر آتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین پر ہی چل رہا ہے اپنے خیال کے مطابق, اور اس میں تکبر بھی ہے, بڑائی بھی ہے, بخل بھی ہے, پچاسوں بیماریاں ہیں, لیکن وہ ایسا ہی سمجھتا رہتا ہے کہ نہیں میں بہت دیندار ہوں. یہ دل جو سلامتی والا نہ رہے, غور سے ذرا سننا, پتا کیسے چلے گا کہ میرا دل سلامتی والا نہیں ہے؟ بھئی ایک شخص جو ہے اپنے عقیدے کو بدل دیتا ہے, مسلمان ہے لیکن نظریہ بدل گیا اس کا, مسلمانوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں, صحیح العقیدہ تو ایک ہی فرقہ ہوگا, سب تو صحیح ہو نہیں سکتے, تو عقیدے کے اعتبار سے ایک ہی صحیح العقیدہ فرقہ ہوگا, اسے پتا نہیں چلتا, وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا یہ خیال صحیح ہے. تو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یار اس کا دل جو ہے وہ باطل عقیدے سے پاک نہیں ہے, لیکن اسے تو یہی نظر آتا ہے کہ باطل عقیدے سے پاک ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ رذائل میں مبتلا ہوتے ہیں, مثلا تکبر میں, تو خود اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں پراؤڈ ہوں, لیکن ہم سب کو نظر آ رہا ہے. جو بخیل ہوتا ہے اسے خود کو احساس نہیں ہوتا کہ میں بخیل ہوں, وہ جب سخی لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب فضول خرچی کرنے والے ہیں, اور میں اعتدال والی زندگی گزار رہا ہوں. اور جو فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے, وہ جب اعتدال والی زندگی گزارنے والوں کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب بخیل لوگ ہیں. بیمار کو خود کو اپنی بیماری نظر نہیں آتی. تو یہاں سوال یہ ہے کہ جو بیمار ہے اور اسے پتا نہ چلے کہ میرے پاس, پتا چل جائے کہ بھئی ہاں ہم بھی ناجائز کام کرتے ہیں, زنا کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ قلب سلیم نہیں ہے, شراب پیتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ قلب سلیم نہیں ہے. لیکن بعض دل کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر میں تو ایسی کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں ہو رہی ہے, لیکن اندر کچھ گڑبڑ ہے, پتا کیسے چلے کہ میرا قلب قلب سلیم ہے یا سخت دل ہے, اندھا دل ہے, گنہگار دل ہے, ٹیڑھا دل ہے, نہ سمجھنے والا دل ہے, یہ پتا کیسے چلے؟ اس کے لیے کچھ علامتیں ہیں, ان علامتوں پر غور کرے تو ہر شخص کو پتا چل جائے کہ اس کا دل کیسا ہے. علامتوں پر غور کرے, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیمار دل کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیمار دل کی ایک علامت یہ ہے کہ علم تو سیکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. ایک علامت یہ ہے, علم تو سیکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا, تو سمجھ جاؤ کہ دل سلامتی والا نہیں ہے. علم سیکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, یہ علامت ہے کہ سلامتی والا دل نہیں ہے. تو جو علم ہی نہ سیکھے یہ بدتری کے اولا سلامتی والا دل نہیں ہے, علم ہی نہ سیکھے. دوسری علامت, اللہ کے رزق کو کھاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, سلامتی والا دل نہیں ہے. اللہ کی روزی کھاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے, ایک تو یہ کہ یہ احساس ہو کہ یہ روزی مجھے اللہ کی طرف سے محض اس کے لطف و کرم سے بغیر میرے استحقاق کے ملی ہے, اور پھر زبان سے بھی کہے کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ محض آپ نے اپنے لطف و کرم سے بغیر میرے استحقاق کے آپ نے مجھے روزی عطا فرمائی. دوسروں کے سامنے بھی کہے کہ میں تو بہت گندا آدمی, ہماری نیکیاں کیا, ہمارا اللہ کی فرما برداری کیا, پھر بھی اللہ بہت فضل فرماتے ہیں اور روزی دیتے ہیں, اور پھر پوری کوشش کرے کہ اس روزی کو کھا کر جسم میں جو طاقت بن رہی ہے اس طاقت کو ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے اور جائز کاموں ہی میں خرچ کرے, فرما برداری کرے اللہ کی, یہ ہے شکر. تو اگر کوئی روزی کھاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ کہ اس کا قلب سلیم نہیں ہے, سلامتی والا دل نہیں ہے. تیسری علامت, عمل کرتا ہے مگر اخلاص کے ساتھ نہیں. عمل تو کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, واہ واہ کے لیے, لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ عمل نہیں کرتا. نمازیں پڑھتا ہے تو ابو کو دکھانے کے لیے, نماز پڑھ رہی ہے تو شوہر کو خوش رکھنے کے لیے, واز نصیحت کی مجلس میں بات کر رہا ہے تو واہ واہ کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بہت عمدہ تقریر کی. تو سمجھ جانا چاہیے کہ سلامتی والا دل نہیں ہے. چوتھی علامت, جنازوں میں شرکت کرتا ہے لیکن عبرت حاصل نہیں ہوتی. میت کو دیکھتا ہے, میت کو غسل دیتا ہے, میت کے جنازے کو دیکھتا ہے, نماز جنازہ پڑھتا ہے, میت کو دفن کرتا ہے, دفن کر کے وہ مٹی ڈالتا ہے, مٹی ڈالنے کے بعد قبر دیکھتا ہے, لیکن عبرت نہیں ہوتی. اس کے دل میں ایک گھنٹے کے لیے, دو گھنٹے کے لیے, چار گھنٹے کے لیے بھی ایسا مرنے کا خوف پیدا نہیں ہوتا. یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ سلامتی والا دل نہیں ہے, دل سخت ہے اور بیمار ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دل سلامتی والا نہیں ہے. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ فانی چیزوں کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے, فانی چیزوں کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. جمعہ کا وقت ہے لیکن لنچ ٹائم پر ٹیک اوے کھول رکھی ہے تو بہت کسٹمر آتے ہیں, تو وہ کسٹمرز کی طرف توجہ کرتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. فانی چیز, یہ پیسہ روزی, یہ فانی ہے, اور جمعہ کی نماز پڑھ کر آخرت باقی بنتی ہے تو فانی کو ترجیح دیتا ہے باقی کے اوپر. دنیا اور دین کا جہاں کہیں کلش ہو جاتا ہے تو ہمیشہ وہ دین کو ترجیح نہیں دے سکتا, ہمیشہ دین کو ترجیح نہیں دے سکتا, دین کو پریفرنس نہیں دے سکتا. دین کو اسی وقت پریفرنس دیتا ہے جب دنیا کا کوئی نقصان نظر نہ آئے, لیکن جہاں دنیا کا نقصان نظر آئے تو دنیا کو پریفرنس دیتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سلامتی والا نہیں ہے, بیمار ہے. اس کی ایک علامت یہ ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ملاقات کا خیال نہیں آتا. اللہ تعالی کی ملاقات کا خیال نہیں آتا، مخلوق کی ملاقات کا خیال آتا رہتا ہے. مولوی محمد علی سے بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملاقات کرنی چاہیے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے بھی ایک مدت ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہونی چاہیے. ہمشیرہ کو ملنے کے لیے بہت دنوں سے نہیں گیا ہوں، ملنا چاہیے. زید، عمر، بکر، پھر دبئی کی ملاقات، ملیشیا کی ملاقات، پاکستان کی ملاقات، وکٹوریا فالز کی ملاقات، تاج محل کی ملاقات، مخلوق کی ملاقات کا خیال آتا ہے، اللہ کی ملاقات کا کبھی بھی خیال نہیں آتا. کبھی ایسا خیال نہیں آتا کہ اللہ سے کب ملیں گے، اللہ سے کب ملیں گے، ایسا کبھی بھی خیال نہیں آتا. یہ دوسری علامت. مخلوق کی ملاقات کا خیال آتا ہے، اللہ کی ملاقات کا خیال نہیں آتا. اگر اللہ کی ملاقات کا خیال آتا، اللہ کی ملاقات کا خیال آتا تو مخلوق کی ملاقات میں وقت کو ضائع نہ کرتا، بلکہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری میں لگا رہتا. اسے دیکھا، اسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا. بیٹھ گئے آپ کے ساتھ، باربیڈوس میں فلاں چیز ہم نے دیکھی، امریکہ گئے تھے تو فلاں جگہ بھی گئے تھے، پاکستان کی سیر کے لیے گئے تھے تو فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز دیکھی، ہم نے انڈیا میں بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. اسے دیکھا، اسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا. ارے بھائی، سب کچھ دیکھا، اللہ کو دیکھا کہ نہیں؟ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، اصل یار تو وہ ہے، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. اغیار، غیروں کو دیکھتے رہے، یار کو نہیں دیکھا. اغیار کو دیکھا، یار کو نہیں دیکھا. تاج محل غیر ہے، وکٹوریا فالز غیر ہے، نایاگرا فالز غیر ہے، یہ غیر سب. تو ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. دیکھا تو کیا دیکھا، سب کچھ دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اللہ یاد نہیں آتا. جب اللہ یاد نہیں آتا، اللہ کی ملاقات یاد نہیں آتی، اللہ کی ملاقات یاد نہیں آتی تو اس کی ملاقات کے لیے جدوجہد نہیں کرتا، جدوجہد نہیں کرتا تو اس دل سے اللہ یاد نظر کیسے آئے گا، اللہ نظر کیسے آئے گا؟ دل پر تو غبار پڑا ہوا ہے، اللہ نظر کیسے آئے گا؟ نہ دیکھا یار کو اغیار میں، سب کچھ دیکھا، یار کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، دوسری علامت کیا ہے بھائی؟ مخلوق کی ملاقات کی تمنا ہوتی ہے، اللہ کی ملاقات کی تمنا نہیں ہوتی. اللہ کی ملاقات کی جس کو تمنا دل میں پیدا ہو جائے، پھر وہ اللہ کے کام میں لگا رہے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھے، حضرت خضیر آ گئی، حضرت خضیر علیہ السلام، ان کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ نبی نہیں ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نبی ہے. اگر نبی ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے حضرت خضیر علیہ السلام، ابھی بھی دنیا میں ہیں، تو نبی ہے تو مجھے آپ کو اگر یہ سعادت نصیب ہو گئی حضرت خضیر سے ملاقات ہو گئی، کتنی بڑی سعادت. اور اگر نبی نہیں ہے تو بہت اعلی درجے کے ولی ہیں، بہت اعلی درجے کے ولی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت علم ہے، ان کی صحبت میں رہو تھوڑا وقت، بہت اونچے، ان سے ملاقات ہو جائے، کتنی بڑی سعادت. تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جو ہے بہت بڑے بزرگ بلخ کی سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہو گئے کہ سلطنت چھوڑ دی، سلطنت چھوڑ دی، گھر نہیں، فیکٹری نہیں، دکان، سلطنت چھوڑ دی. اور سلطنت چھوڑ کر ایک جوڑی کپڑے پہن کر جنگل میں نکل گئے اور کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بیعت کر کے اپنی اصلاح کرائی. بہت اچھے بادشاہ تھے، لوگ بہت چاہتے تھے، تو وزیروں نے سوچا کہ حضرت کو بادشاہ سلامت کو سمجھانا چاہیے کہ آپ دو بار آ جاؤ. تو یہ لوگ جنگل میں نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کچھ مہینوں کے بعد اصلاح ہو چکی تھی، تزکیہ ہو چکا تھا، قلب سلیم نصیب ہو گیا تھا، سلامتی والا دل نصیب ہو گیا تھا، اللہ کی تجلیات کا مرکز بن چکا تھا دل. اب بادشاہ فقیروں کے بھیس میں نظر آیا، نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے آ جائیے، اللہ کے لیے، گدی آپ کے لیے ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، تخت انتظار کر رہا ہے. تو ان میں سے کسی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کر آپ ایسی زندگی گزارنے آ گئے، یہ نکل گیا زبان سے. اب وہ تو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو پہچان چکے تھے، ان کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا تھی. تو آپ نے جو گدڑی اوپر اوڑی ہوئی تھی اس میں وہ سینے کے لیے ایک سوئی گدڑی کے اندر ایسے ڈالی ہوئی تھی، وہ سوئی نکالی گدڑی میں سے، نیڈل نکالی، اور نیڈل نکال کر کے یوں نہر میں ڈال دی، اس کو جواب کچھ نہیں دیا، نہر میں یوں کر کے ڈال دی، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. اور نہر میں ڈالنے کے بعد کہا کہ یہ نہر کی مچھلیوں، ابراہیم کی سوئی نہر میں گر گئی ہے، ابراہیم کو پہنچا دو، ابراہیم کی سوئی نہر میں گر گئی ہے، ابراہیم کو پہنچا دو. کہتے ہزاروں مچھلیاں نمودار ہوئی اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی ایک سوئی تھی، سونے کی سوئی. کہتے ہیں ابراہیم ادہم رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے یہ کہا کہ ابراہیم کی سوئی دے دو، یہ سونے کی نہیں چاہیے. ساری مچھلیاں چلی گئی اندر، پھر ایک مچھلی نمودار ہوئی اور ابراہیم بن ادہم والی وہ سوئی لے کر کے آئی. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے وہ سوئی لے لی، اپنی گدڑی میں لگائی اور پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ جسے یہ حکومت مل گئی ہو وہ بلخ کی حکومت کو کیا کرے گا، جسے یہ سلطنت مل گئی ہو بلخ کی سلطنت کو کیا کرے گا. یہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے ولی. تبھی تو حضرت خضر ملنے کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے، ملاقات کی، اور ملاقات کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں خضر ہوں. اچھا آپ خضر ہیں، بہت اچھا، کوئی خدمت؟ کہ نہیں بس ملنے کے لیے آیا. کہ بہت اچھی بات ہے، پھر تشریف رکھیں اور عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے. جب عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت خضر نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، پوری دنیا مجھے ملنے کی تمنا کرتی ہے اور میں تمہیں خود ملنے کے لیے آیا اور تم میری طرف توجہ نہیں کر رہے. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ سے ملنے کی وہ تمنا کرے جسے اللہ کی ملاقات سے فرصت ہو، اللہ کی ملاقات سے فرصت ہو آپ سے ملاقات کی تمنا کرے. ہمیں تو اللہ کی ملاقات سے فرصت ہی نہیں، ہم تو آخرت میں بھی اللہ کو ملنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے دنیا میں سجدوں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. تو دوسری علامت یہ ہے کہ مخلوق کو ملنے کی تمنا ہوتی ہے، اللہ کو ملنے کی تمنا نہیں، خیال بھی نہیں آتا. بلکہ اگر خیال آ جاتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہر شخص یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ حرمین شریفین کی موت نصیب فرما، اور وہاں جا کے کعبے کا قلعہ پکڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیسری علامت یہ حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ جب مخلوق کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو بھاری لگتا ہے. مخلوق کے ساتھ بیٹھتا ہے تو مزہ آتا ہے، اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو بھاری لگتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مصلی پہ بٹھا دو، یہ ہے اللہ کے ساتھ بیٹھنا. مسجد میں بٹھا دو، یہ ہے اللہ کے ساتھ بیٹھنا. کہو کہ بھائی دعا کر لو ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، یہ ہے اللہ کے ساتھ بیٹھنا. دعا کرتا ہے تو اللہ سے بات کر رہا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اللہ سے بات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو اللہ سے بات کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ سے بات کر رہا ہے. اللہ سے بات کرنے کے لیے کہا جائے تو بھاری لگے، اور مخلوق کے ساتھ بات چیت میں لگا دیا جائے تو بہت مزہ آئے. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ سب سے آسان علامت کہ دل سلامتی والا ہے یا نہیں، مصلی پہ بٹھا دو تو دل یہ چاہے کہ کب اٹھ جاؤں، اور گپ شپ کی مجلس میں بٹھا دو تو دل یہ چاہے کہ یہ اور طول پکڑے، اور طول پکڑے. چوتھی علامت، چوتھی اور آخری علامت، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رونا بند ہو جائے. رونا بند ہو جائے کیا مطلب؟ رونا بند ہو جائے، کبھی کبھی آنکھیں روتی ہیں دل کے ساتھ، اور کبھی کبھی صرف دل روتا ہے. بعض لوگوں کو اس میں مغالطہ لگ جاتا ہے، بعض لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، سالک خاص طور پہ، کہ دل کے سخت ہونے کی اور قلب سلیم نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ رونا نہ آئے. پورا مجمع رو رہا تھا اور مجھے رونا نہیں آیا، پورا مجمع رو رہا تھا مجھے رونا نہیں آیا. تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں کہ آپ کو رونا آ رہا ہے، اسی لیے تو میرے پاس یہ شکایت لے کر آئے ہیں. آپ کا دل اگر نہ رو رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میرے پاس تھوڑے ہی آتے، یہ بھی رونا ہی ہے. ارے بہت سارے نہ رونے والے ایسے ہیں کہ نہ ان کی آنکھیں روئی نہ ان کا دل رویا، وہ گھر چلے گئے. یہ ہیں نہ رونے والے. تمہاری آنکھیں نہیں رو رہی تھی لیکن دل رو رہا تھا کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ رونا ہی ہے. یہ جو علامت لکھی ہوئی ہے کہ نہ رونا، یہ قساوت قلبی کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ کہ نہ آنکھ روئے نہ دل روئے. اگر دل رو رہا ہے تو یہ رونا ہی ہے، دل رو رہا ہے اندر سے، کڑن محسوس کر رہا ہے. نہ رونا، اگر دل رو رہا ہے، دل کے ساتھ آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہے تو الحمدللہ. اگر مصلی پہ آ جاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور دل لگا رہتا ہے، اور مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے کہ 2 بجے آفس میں جانا ہے اور 15 منٹ رہ گئی ہے، راستے میں اگر ٹریفک ہوئی کہیں لیٹ نہ پہنچ جاؤں، 10 منٹ تو مجھے لگ ہی جائیں گے، یہ الحمدللہ اچھی علامت ہے. اللہ کی ملاقات کا خیال آئے بار بار، اور اللہ کی ملاقات کے خیال کی وجہ سے اچھے اچھے کام کرے، یہ اچھی علامت ہے. جب کرنچ آ جاتا ہے، کرنچ، تو آخرت کے لیے دنیا کو قربان کر دیتا ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلب سلیم کی علامت بتائی ہے، سلامتی والے دل کی. یہ تو بیمار دل کی علامتیں بتائی، لیکن دونوں فٹ ہو جائے گی. سلامتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا شرح صدر ہو گیا ہے یا نہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرح صدر ہو گیا ہے یا نہیں، تمہارا دل قلب مطمئن ہو گیا ہے یا نہیں، تمہارا دل ڈرنے والا دل ہو گیا ہے یا نہیں، تمہارا دل خشوع والا جھکنے والا دل ہو گیا ہے یا نہیں، اور تمہارا دل سلامتی والا صاف ستھرا دل ہو گیا ہے یا نہیں. اس کی دو علامتیں ہیں، دو علامتیں، الانابت الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور. پہلی علامت یہ، الانابت الى دار الغرور والتجافی عن دار الغرور. تو الانابت الى دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہمیشہ توجہ رہے، تمہاری توجہ ہو جائے ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف، یعنی آخرت کی طرف، اور تمہارا دل ہٹ جاوے دھوکے والے گھر سے. التجافی عن دار الغرور ایک علامت، اور جب ایسا ہو جائے گا، جب ایسا ہو جائے گا کہ دل آخرت میں لگ جائے گا اور دنیا سے ہٹ جائے گا، تو دوسری علامت، والتأهب لموته، وَالتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، اور موت کی تیاری کرنا موت کے آنے سے پہلے. جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور جس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور ہر وقت وہ اللہ کے سامنے جھکا رہے اور آخرت کی تیاری میں لگا رہے، فرض کو ادا کرے، واجب کو ادا کرے، حرام سے بچے، مکروہات تحریمیہ سے بچے، اور مزید تیاری کے لیے سنتیں بھی پڑھے، مستحبات پر بھی عمل کرے، نفل بھی عمل کرے، رمضان کے بھی روزے رکھے، مستحب روزوں کا بھی اہتمام کرے، نفل روزوں کا بھی اہتمام کرے، فرض نمازیں بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، موقعہ سنت غیر موقعہ بھی پڑھے، واجب بھی پڑھے اور ساتھ میں نوافل بھی پڑھے. جتنا زیادہ وَالتَّأَخُّبُ لِلْمَوْتْ قَبْلَ نُزُولِهِ، موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری میں لگی جائے. یہ دو باتیں جس کے اندر پائی جائے تو سمجھو کہ اس کا قلب قلب سلیم ہے، اس کا شرح صدر ہو گیا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو قلب سلیم عطا فرماوے، اور سخت دل، مردہ دل، بیمار دل، ٹیڑھا دل، اندھا دل، نہ سمجھنے والا دل، گنہگار دل سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے، ہماری اللہ حفاظت فرمائے. اس کے لیے میرے بھائیو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں جو ہے یہ دل سلامتی والا بنے گا. اس میں کئی چیزیں ہیں جس کے لیے ایک اور نشست کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعے کو میں اس پر کچھ عرض کروں، تو اگر آئندہ جمعے کو عرض کروں تو آپ سب حضرات اہتمام کیجئے کہ اسے آپ سنیں، یا ہو سکتا ہے کہ جب آئندہ مہینے، لیکن اب 3 مہینے کے بعد ہماری 2 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جمعے کو میں اس مضمون کو ختم کروں. لیکن بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس میں جو کام کرنے کے ہیں اس میں سے سب سے اہم جو کام ہے، بنیادی کام، سب سے اہم اور بنیادی کام وہ یہ ہے کہ کسی دل کے ماہر کو ڈھونڈو، کسی اللہ والے کو ڈھونڈو، اور کسی دل کے ماہر اللہ والے سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اس سے بیعت ہو کر یہ بیمار دل جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حفیظ جلندری، بہت بڑے شاعر تھے، جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، اور مقصود یہ ہے کہ یہ جو بیمار دل ہے وہ اچھا ہو جاوے، تو اسے اچھا کرنے کے لیے تو آپ کے سامنے سارے احوال مجھے پیش کرنے پڑیں گے، تو میں آپ سے مختصراً یہ عرض کر دوں. شاعر تھے نا، تو کہا مختصراً یہ عرض کر دوں کہ آپ حکیم الامت ہیں اور میں مریض الامت ہوں. حفیظ جلندری نے کہا کہ آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مریض نہیں ہے امت میں، روحانی جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اب آپ علاج کیجیے. اور غفلت، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس غفلت سے نکلے. جب دل جو ہے سلامتی والا نہ ہو، دل گناہ والا ہو، دل ٹیڑھا ہو، اس میں اللہ تعالی شانہ کسی کو مجلسوں میں پہنچا دے، دین کی خدمت میں لگا دے، کسی عالم کے پاس پہنچا دے، کسی اللہ والے کے پاس پہنچا دے، اور پھر اس میں یہ فیصلہ اللہ کروا دے کہ بھائی اب تو یہ ہمارے شیخ ہیں، ان سے ہمیں وابستہ ہونا ہے، اپنی اصلاح کرانی ہے، اور پھر اس اصلاح کے پیچھے لگ جاوے، لگ جاوے. یہ غفلت میں کتنی بڑی ہوشیاری ہے، غفلت میں ہوشیاری. اسی لیے انہوں نے کچھ اشعار کہے، ان اشعار میں سے جو آخری شعر ہے وہ یہ ہے کہ حفیظ بیت ہو اشرف علی سے، خود اپنے لیے کہا حفیظ بیت ہو اشرف علی سے، بھائی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو، کہ غفلت میں بھی یہ ہوشیاری تو دیکھو کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی اشرف علی سے جا کر بیعت ہو رہا ہے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا. اور جگر مراد آبادی، وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کے بیعت ہوئے، اور بیعت ہوئے، شراب کے عادی تھے، شراب کے عادی، لیکن بیعت ہوئے اور پکا ارادہ کیا کہ اب حضرت کی سرپرستی میں حضرت جس طرح چلائے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی بہت کیمیا اثر تھی. بس یہ جو اصلاح کا ارادہ تھا اور وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو سب سے مشکل چیز ان کے لیے تھی شراب چھوڑنا،
وہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو صحبت ملی تو صحبت ملنے کی برکت سے دل ایسا پختہ ہو گیا. یہ بزرگوں کی صحبتوں سے، اہل اللہ کی صحبتوں سے اللہ کی فرما برداری کی اور گناہوں سے بچنے کی ایک خاص ہمت پیدا ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرے شیخ سے بہت فیض ملا، مجھے میرے شیخ سے بہت فیض ملا. تو میرے شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ فیضان شیخ، کہ شیخ کا فیض مل رہا ہے نہیں پتا کیسے چلے گا، کہ فیضان شیخ بصورت ہمت نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی جب ہمت آ جاتی ہے اور گناہ سے بچنے کی ہمت آ جاتی ہے تو سمجھو کہ میرے شیخ کا فیض میرے ساتھ ہے. فیضان شیخ بصورت ہمت نظر آتا ہے. بس پہنچے اور پہنچے اور پکا ارادہ کر لیا کہ اب شراب نہیں پیئیں گے، شراب نہیں پیئیں گے. وہ شراب کی بوتل لے کر گئے تھے تھانہ بھون، شراب کی بوتل لے کر. اور شاید خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے سبب بنے تھے، تو شاید خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا بھی کہ یہ کیا کیا آپ نے، تھانہ بھون شراب کی بوتل لے کر آ گئے حضرت. تو کہا کہ میں اپنے علاج کے لیے آیا ہوں، اس لیے حضرت کو پتا چلنا چاہیے کہ میں کس درجے کا مریض ہوں. اور صحبت ایسی اثر کر گئی کہ سالہ سال کی جو عادت تھی شراب کی، جگر مراد آباد جی اول انڈیا شاعر، بہت بڑے شاعر ہو، بس چھوڑ دی. ہمت پیدا ہو گئی شیخ کے پاس جانے سے، ہمت لے کر آئے اور بیمار ہو گئے. شراب کا عادی، ایک مدت تک شراب پیے گا ایک دم چھوڑ دے گا. ہاسپٹل میں داخلہ ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ تو امانت ہیں انڈیا کی، اول انڈیا شاعر، آپ کی موت واقع ہو جائے گی اس طرح، آپ تھوڑی تھوڑی شراب پیو، دھیرے دھیرے چھوڑو. تو جگر مراد آبادی نے کہا، یعنی تھوڑی دیر کی صحبت کا کتنا فائدہ ہوا مشائخ کے، لیکن طلب ہو، عظمت ہو اور صحیح شیخ ہو، فیضان والا شیخ ہو. تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ اگر میں نے تھوڑی تھوڑی شراب پی، آپ کہتے کہ شراب چھوڑ دی تو موت واقع ہو سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی شراب پی تو کتنی مدت بڑھ جائے گی طبی اعتبار سے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کہا 5-10 سال تو نکل جائیں گے، 5-10 سال تو نہیں، 5-10 سال ہے، کتنی بڑی نعمت کہ بھائی 5 سال اور مجھے مل جائے. لیکن صحبت سے دل بن چکا تھا. تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ اگر میں شراب چھوڑنے کے نتیجے میں اس وقت مرتا ہوں تو اللہ کی رحمت میں مرتا ہوں، اور شراب پی کر 10 سال کے بعد مرتا ہوں تو اللہ کے غضب میں مرتا ہوں. میں اللہ کے غضب میں مرنے پر اللہ کی رحمت میں مرنے کو ترجیح دیتا ہوں، میں اللہ کے غضب میں مرنے کو نہیں چاہتا، اللہ کی رحمت میں مرنے کو ترجیح دیتا ہوں. چھوڑ دی، چھوڑ دی. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے شفا دی، شفا دی، اور اس کے بعد حج کی توفیق ملی، حج کی توفیق ملی. اور وہ بستر پر پڑے پڑے ایک شعر کہا انہوں نے، ہاں یہ مزے کی بات ہے، بستر پر پڑے پڑے انہوں نے شعر کہا، ڈاکٹروں سے کہا کہ اب تو ہے روزے حساب کا دھڑکا. شاعر تھے نا، اس لیے دو مصرے بیان کیے، اس میں بھی حساب کا لفظ لائے اور اس میں بھی حساب کا لفظ لائے. یہ اردو نا کو مزہ آئے گا اس شعر میں، اب تو ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب تو ہے روزے حساب کا دھڑکا، پیتا رہا بغیر حساب کے، خوب پی لی. اب دل میں مولانا شیف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے روزے حساب کا دھڑکا دل میں پیدا ہو گیا کہ وہاں گیا ہوگا، وہاں یہ اللہ کی ملاقات، یہ اللہ کی ملاقات. تو اس لیے میرے بھائیو، اس کے لیے دل کو سلامتی والا بنانے کا طریقہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ کسی شیخ کی صحبت میں، اس لیے کہ اس کے لیے توبہ چاہیے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت چاہیے، اس کے لیے ذکر چاہیے، اس کے لیے رونا دھونا چاہیے، اس کے لیے موت کی یاد چاہیے. یہ ساری چیزیں زندگی میں آئے وہ شیخ کی سرپرستی میں آئے گی. تو اس لیے جو حضرات مشائخ سے بیعت ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اب یہاں سے ایک اچھی نیت لے کر کے جائیں کہ ہمیں ہمارے دل کو سلامتی والا دل بنانا ہے. سب مائیں بہنیں، آپ سب حضرات، سلامتی والا دل بنانا ہے.
اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا کسی وقت بھی آ جائے اور اگر سخت دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ جائیں گے, مردہ دل کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے, بیمار دل کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے, ٹیڑھے دل کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے, اندھے دل کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے, نہ سمجھنے والے دل کو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سلامتی والا دل ہمیں چاہیے, ڈرنے والا دل ہمیں چاہیے, جھکنے والا دل ہمیں چاہیے, مطمئن دل چاہیے, شرح صدر والا دل چاہیے. ایسے دل کو لے کر ہم اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے ہمارے شیخ سے جو بیعت کی ہے, اب فل کمٹمنٹ کے ساتھ ہم اس میں آگے بڑھیں گے. معمولات کی پابندی بھی ہو, شیخ کی مجلس میں بار بار آنا جانا بھی ہو, اور شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا معاملہ بھی ہو, اور اطلاع ان کو بتلاؤ اور وہ جو ہمیں کرنے کے لیے کہے اس کو کرو. کچھ بھی ہو جائے, آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. بس یہ جذبہ لے کر جائے گی, اے اللہ اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اور وہ حضرات جو کسی شیخ سے وابستہ نہیں ہے, تو مناسبت والا کمپیٹیبلٹی جس شیخ کے ساتھ ہو, جس سے محبت ہو, جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں, جس کے بارے میں آپ کو ایسا ہو کہ ان سے کلک ہو سکتی ہے اور مجھے فائدہ ہو سکتا ہے, ان سے وابستہ ہو جانا چاہیے, بیعت ہو جانا چاہیے اور ان کی سرپرستی میں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, ہم سب کو اللہ قلب سلیم نصیب فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرمائے, اللہ تعالیٰ شانہ مریضوں کو شفا عطا فرماوے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ شانہ جو لوگ موت کے قریب ہیں انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرماوے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو قبول فرما لے, قبول فرما لے. یہ جو مبارک ایام ذوالحجہ کے آ رہے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. اس سلسلے میں اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے ایک لیفلٹ بھی چھپا ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن میں کیا کرنا ہے وہ ضرور لے جائیں اپنے ساتھ اور اس پہ عمل بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ شانہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان سب کے حج کو قبول فرمائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ان کو وہاں کے انوار و برکات نصیب فرمائے, قبولیت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو بار بار ادب کے ساتھ, قبولیت کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہر مسلمان کو, اپنے ہر بندے کو وہاں کی قبولیت کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو قبولیت کے ساتھ وہیں کی موت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام, فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام, إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے الہ العالمین سلامتی والے قلوب نصیب فرما صاف ستھرے دل نصیب فرما الہ العالمین عقائد کی درستگی نصیب فرما نظریات کی درستگی نصیب فرما الہ العالمین کفر سے شرک سے نفاق سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما الہ العالمین ناجائز شہوتوں کے غلبے سے اور الہ العالمین معاصی کے میلان سے اور اخلاق رذیلہ سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے پاک فرما دے قلب سلیم بنا دے قلب سلیم بنا دے قلب سلیم بنا دے تیری محبت کا مرکز بنا دے تیری تجلیات کا مرکز بنا دے تیری معرفت سے منور فرما دے تیری یاد سے منور فرما دے یا ارحم الراحمین جو کچھ آج کہا گیا سنا گیا الہ العالمین اس کی فکر نصیب فرما اسے زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما الہ العالمین بہت دور دور سے یہ سب حضرات آئے ہوئے ہیں مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں الہ العالمین سب کو قبول فرما لے سب کو قبول فرما لے سب کو قبول فرما لے الہ العالمین تیری محبت کی تلاش میں آتے ہیں الہ العالمین انہیں قبول فرما لے اپنی یاد نصیب فرما اپنی محبت عطا فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنا عشق نصیب فرما الہ العالمین ان کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی الہ العالمین مالا مال فرما الہ العالمین ہمیں بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرما الہ العالمین آج جو نکاح ہوئے ہیں ان دونوں نکاحوں میں خوب خیر و برکت پیدا فرما الہ العالمین دلہاؤں کو دلہنوں کو آپس میں خوب محبت عطا فرما خوب مودت عطا فرما الفت نصیب فرما انس نصیب فرما اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما اے ارحم الراحمین بدناظرین کی نظر سے شریروں کے شر سے مفسدین کے فساد سے حاسدین کے حسد سے ہر شر سے ہر مکرو سے ہر بلا سے آفت سے الہ العالمین برایا سے بلیات سے ان کی حفاظت فرما الہ العالمین شیطان نفس کے مقائد سے ان کی حفاظت فرما الہ العالمین ان نکاحوں کو ان کی زندگیوں میں کامل دین کے آنے کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا الہ العالمین تقوی کے آنے کا ذریعہ بنا دین پر چلنے کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہوں کے لیے دلہنوں کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھی وہ ان کے حق میں قبول فرما الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہاؤں کے دلہنوں کے جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان سے ان کو بھی متصف فرما الہ العالمین ہم سب کو بھی متصف فرما ہماری بیویوں کو بھی متصف فرما اے ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما موت کے قریب ہے انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین مسلمانوں نے عالم کے حال پہ رحم فرما ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما الہ العالمین پورے عالم میں امن کو عام فرما سلامتی کو عام فرما رحمت کو عام فرما برکت کو عام فرما الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما الہ العالمین جس کی جو جو حاجت ہے الہ العالمین تو جانتا ہے جس کی جو جو پریشانی ہے تو جانتا ہے الہ العالمین دنیاوی اخروی جو حاجت ہے جو پریشانی ہے الہ العالمین اور جائز بھی ہیں الہ العالمین اسے پوری فرما دے یا العالمین پریشانی سے نجات عطا فرما دے الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ